نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، معاذ السامعين، بات یوں چل پڑی تھی کہ محرم اور سفر کے مہینے میں بدعتوں کی شروعات کیسے ہوئیں، اسلام میں بدعتیں کیسے داخل ہوئیں، اور اسلام کے خلاف کیا کیا مفسدین نے، منافقین نے، یہودیوں نے محاذ آرائی کی، اور کیا کیا انہوں نے ہتھکنڈے استعمال کیے، کیا کیا پینترے بدلے، اور بات چلتے چلاتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو شورش اور ہنگامہ برپا ہوا تھا وہاں تک پہنچی تھی. اور اس سلسلے میں گزشتہ جمعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام بیان فرمایا ہے، اللہ کے پاس سے ان کو کیا خوشخبری کا پروانہ ملا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بلند میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس مقام پر فائز تھے، صحابہ کا معیار کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے. اور اس سلسلے میں مفسدین نے، منافقین نے جو پلاننگ کی، سازشیں کی، جس میں پہلا مشورہ تو یہ ہوا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کا محاذ کھول دیا جائے، آپ کی برائی اور تنقیدیں بیان کرنے شروع کی جائیں. لیکن جب یہ مشورہ طے نہیں پایا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدف اور نشانہ بنایا گیا کہ ان کے اوپر انگلی اٹھاؤ، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، مشاجرات صحابہ کا جس کو عنوان دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں لب کشائی کی جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بشری تقاضوں کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے زمانے کے دوران ان سے جو غلطیاں ہوئی انسانی فطری تقاضوں کی بنا پر، اس کو اچھالا جائے. یہ پلاننگ شروع ہو گئی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، اور اسی سے مسلمانوں کے درمیان شورشیں اور ہنگامے برپا ہوئے، آپس کے اختلافات ہوئے، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور ہزاروں مسلمان مقتول اور شہید ہوئے. تو گزشتہ جمعے میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کچھ لوگ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے سے چونکتے نہیں. جس میں کچھ جماعتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا گزشتہ خطبے میں، اس میں سب سے بڑھ کر پیش رافضی فرقہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو مطعون کیا اور ان کے بارے میں جارحانہ انداز اختیار کیا، اور چونکہ خلیفہ اول ہی سے ان کو بغض تھا، خلیفہ ثانی سے بھی بغض تھا، خلیفہ ثالث سے بھی بغض و عداوت تھی، وہ سیدھے سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ، امام اور ولی اللہ اور وصی اللہ بنانا چاہتے تھے، اور یہ اللہ کے منشے کے خلاف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، منشے کے خلاف تھا، صحابہ کرام کی رائے کے خلاف تھا. تو بہرحال اس محاذ سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر مفسدانہ کاروائیاں شروع کی. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو شرافت، اور جو کرامت ان کا جو احترام جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں میں بیان فرما دیا اور رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ارشاد فرما دیا، کیا اس کے اس شرف کے جو ابھی ابھی جن فرقوں کا میں نے نام لیا قائل ہیں یا قائل نہیں؟ سیدھے سیدھے انداز میں رافضی اور دوسرے فرقے، یہ شرف صحابہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ ایک سوال یہاں پر، ایک کوسچن یہاں پر ریز ہوتا ہے، تو اس کا بالکل دو ٹوک انداز میں جواب یہ ہے کہ شیعہ شرف صحابہ کے بالکل قائل نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بھی قائل نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہے نعوذ باللہ، جن کی بنسبت قرآن پاک میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی، اذ ہما فی الغار ثانیتین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، رفیق غار تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مستقل آیت نازل فرما دی، تو لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بدل چکا ہے، قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے اس کے غائب کر دیے گئے ہیں، اور وہ امام مہدی جو آخر میں آئیں گے اس وقت جو ہے وہ باقی پارے لائیں گے، تو اس وقت تک تقیہ کرتے رہو، نہ قرآن کو مانو نہ صحابہ کو مانو نعوذ باللہ، جب تک کہ انتظار کرو اور ان کی حامی حامی لاتے رہو، تقیہ کرتے رہو۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ کیا رافضی وغیرہ یہ شرف صحابہ کے قائل ہیں یا نہیں ہیں، کیا صحابیت کا معیار ان کے ہاں حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کا عقیدہ خود ان کی کتاب میں، ایک کتاب کا نام ہے معیار صحابیت، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ رسول سب کے سب کامل الایمان نہیں تھے نعوذ باللہ۔ خود قرآن پاک میں بھی منافق اور مطلب پرست صحابہ کی اچھی خاصی نشاندہی کر رکھی تھی، مکتب رسالت کے صحبت نشینوں میں مسلم بھی تھے، مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے، لہذا ان سب کو اسی معیار کے مطابق، جو جس معیار کا ہوگا، جو جس لیول کا ہوگا، اسی کے مطابق ماننا پڑے گا۔ کافر بھی نعوذ باللہ آپ کے ساتھی تھے، صحابی تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرے انداز میں، مطلب ان کا یہ ہے۔ تو نعوذ باللہ صحابی کی تعریف کیا ہے ان کو نہیں معلوم، صحابی جس کو صحبت حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت ایمان، ایمان کی حالت میں اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ مشرکین کو، منافقین کو، سازشین کو اور دوسروں کو کبھی بھی صحابی کا لقب نہیں لیا گیا، یہ ان کی ایجاد ہے، یہ ان کی اختراع ہے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ ساتھ رہنے والے، صاحب کے معنی ساتھ رہنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے اور فلانے بھی تھے اور آنے بھی تھے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تقسیم نہیں کی گئی ہے، وہاں جو تقسیم کی گئی ہے والسابقون الاولون من المؤمنین من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار سے تقسیم کی گئی ہے، وہاں دو جماعتیں جو بیان کی گئی ہیں، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ تو صحابہ کی تقسیم قرآن پاک میں منافق، کافر، مومن سے ہرگز نہیں کی ہے، مومن ہے اور مومن کے بعد یا تو مہاجر ہے یا پھر انصار ہے، اور صحابہ سارے کے سارے موحد تھے، صحابہ سارے کے سارے مومن تھے، ساری زندگی میں آپ نے کسی مشرک کو، کسی کافر کو اپنا صحابی نہیں فرمایا، صحابی کا لقب اس کو عطا نہیں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں بچتے رہو، اللہ اللہ فی اصحابی، ان کو ہدف تنقید مت بناؤ، نشان ملامت مت بناؤ، ان کی غلطیوں پر انگلی مت اٹھاؤ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اب تم کون ہوتے ہو؟ لیکن یہ ہیں کہ برابر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں بخشا، حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں چھوڑا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی زبان درازیاں شروع کر دیں کہ وہ بھی مومن نہیں تھے. صحابہ میں سارے کے سارے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ کافر تھے، سوائے تین صحابہ کے سارے کافر تھے. تو یہ جس کے عقائد یہ ہوں، وہ فرقہ اپنے آپ کو مومن کیسے کہلا سکتا ہے، وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو لی اصحابی، میرے صحابہ کرام پر میری خاطر تنقیدیں چھوڑ دو، میری خاطر ان پر تنقید مت کرو، میری تو کچھ لاج رکھو. لیکن یہ ہیں کہ جو ہے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو ایذائے پہنچائے جا رہے ہیں، یہ موذی ہیں، موذی رسول برابر تکلیفیں پہنچائے جا رہے ہیں. بغض صحابہ کی ایک ادنا مثال، معمولی سی مثال، ایک واقعے سے میں بتلانا چاہوں گا کہ حضرت ابو الیسر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک غلطی کا صدور ہو گیا تھا، اور یہ کھجوریں وغیرہ بیچا کرتے تھے. ایک عورت کھجوریں لینے کے لیے ان کے پاس گئی، اور پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ یہ حجاب کی آیت، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا. تو عورت جب بے حجاب وہاں پہنچی تو حضرت ابو الیسر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے اس عورت کا بوسہ لے لیا. غلطی ہوئی، صحابہ کرام سے غلطیوں کا صدور ہوا. کیوں ہوا میں یہ آگے بتلاؤں گا. یقیناً ہوا، وہ معصوم نہیں تھے، غلطیاں ان سے کرائی گئیں، جان بوجھ کر کے کرائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے کروائیں، حکمت اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر تھی کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو عام امت کو کیا کرنا چاہیے. اس میں یہ تعلیم تھی، یہ سبق تھا، یہ درس تھا، اس لیے صحابہ کرام سے بعض سے چوری کا صدور بھی ہوا، اور بعض نے شراب بھی پی. چوری کی تو کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے واقعہ کا صدور ہوا، اور اس کے باوجود بھی وہ صحابی رضی اللہ عنہ شراب پی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنا کا صدور ہوا اس کے بعد بھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. ان کی شان میں ہم کو ایک لفظ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. تو حضرت ابو الیسر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی. اس کے بعد ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کا خوف خدا ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. وہ اپنے کیے پر نادم تھے، پچھتا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کیسے جاؤں، کیا منہ دکھاؤں، کیسے ان کو بتاؤں، اپنے غلطی کا اظہار کیسے کروں، بے چین و بے قرار تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہاں جا کر کے کہا کہ اے صدیق اکبر، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا توبہ کرو بھائی، اور وستر عن نفسک، اور اس واقعے کو اپنے آپ سے بھی چھپاؤ، اللہ اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، اور کسی کے سامنے اس کا اظہار مت کرو، کسی کے سامنے اس کا اظہار مت کرو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ان کو فرمایا بالکل اسلامی فتویٰ تھا، اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا. اس کے بعد پھر وہ ان سے رہا نہیں گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر کے اپنی حالت عرض کی تو انہوں نے کہا کہ توبہ کرو. انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. ابھی بھی بے چینی اور بے قراری ختم نہیں ہوئی, دل تڑپ رہا تھا کہ کیسے جو ہے میں اس غلطی سے پاک و صاف ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا, اور واقعتا ناراضی آپ کی وجہ تھی. اسلامی تعلیمات کے خلاف, اللہ کے احکام کے خلاف ورزی بہت بری بات تھی, معیوب بات تھی, اس پر کوئی خوش نہیں ہو سکتا. تو آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے بد دیانتی کی, اور اس کے بعد اپنا سر مبارک جھکا لیا, اپنا سر مبارک جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتے رہے. اور سر مبارک جھکا لینا یہ اس بات کی نشانی تھی, علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر وحی کا نزول ہوا, وحی نازل ہو رہی تھی. سورہ ہود کی آیت نمبر 114, اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. نماز قائم کرو طرفین نہار, رات دن کے دونوں سروں میں, وزلفا من اللیل رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو, نماز قائم کرو رات کے کچھ حصے میں. اس میں رات کی دو نمازیں آ گئیں اور دن کے شروع اور آخر میں اس میں دو نمازیں آ گئیں. دن کے شروع میں فجر کی نماز اور دن کے آخر میں مغرب کی نماز, اور رات میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, چار نمازوں کا ذکر ہے اس کے اندر. حالانکہ نمازیں پانچ ہیں تو پانچویں نماز کہاں گئی؟ اس کے لیے دوسری آیت دیکھنا پڑے گا. ایک آیت سے ساری شریعت ثابت نہیں ہوتی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز, اور درمیانی نماز جو ہوتی ہے وہ جب ادھر دو ہو ادھر دو ہو تو وہ درمیان والی جو نماز ہوگی وہ صلاۃ وسطی مڈل صلاۃ کہلائے گی, وہ ہے صلاۃ العصر, وہ ہے نماز عصر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. تو خیر پانچ نمازیں ہو گئی ثابت اس سے. آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, ملیا میٹ کر دیتی ہیں, اس کا صفایا کر دیتی ہیں. نیکی کرو, یہ نیکی کے کام ہے. ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے, یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ نماز پڑھو اور اپنے گناہ بخشوا لو, نماز پڑھو اپنے گناہ معاف کروا لو. تو یہاں پر آیت تو یہ نازل ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر کیا کیا دسیسہ کاری کی گئی ہے. دسیسہ کاری کا مطلب کیا ہیرا پھیری کی گئی ہے. جس طرح گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن ابو بکر کے تعلق سے جو خط لکھا تھا, اذا جاءکم محمد ابن ابی بکر فاقبلوہ, ان کو قبول کرو, تو اس کو بدل دیا تھا فاقتلوہ, کہ ان کو قتل کر دو. یہ سازشی اس طرح کی تحریکیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ان رافضیوں نے اس میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے اس میں یہ اس کی سرخی لگائی کہ دیکھو صحابہ کرام سے کیا کیا ہوا تھا اور انہوں نے کیا تقیہ کیا تھا, یہاں سے تقیہ کا اپنے مذہب کو ثابت کرنے چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت ابو الیسر صحابی گئے اپنے واقعے کا اظہار کیا تو تب کے الفاظ وہاں سے میٹ دیے, توبہ کرو کے الفاظ مٹا دیے, اور صرف یہ کہا کہ استر علی نفسک, اپنے آپ سے بھی اس کو بچاؤ, اس کو سیو کرو, اس کا اظہار اپنی ذات سے بھی مت کرو, اپنے سے بھی چھپاؤ. تو یہاں سے وہ تقیہ کا مذہب لیتے ہیں کہ جو ہے کہ اپنا جو عقیدہ ہے وہ دوسروں سے چھپانا چاہیے. ہاں میں ہاں ملا دو, ہاں میں ہاں بظاہر ملا دو, مگر دل میں جو ہے اپنا جو عقیدہ ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. اور یہ بھی کہا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، اجتہادی خطا ہو گئی تھی، حالانکہ کوئی اجتہادی خطا نہیں ہوئی تھی، غلطی غلطی تھی، غلطی غلطی تھی، اجتہادی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ تو اجتہادی غلطی ایک انہوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا اور تب توبہ کرو، اس کو مٹا دیا۔ وستر علی نفسی کا ایسے کہا کہ اب تم تقیہ کرنا شروع کر دو۔ یہ ہے ان کا مذہب کا کیوں کیوں کا مربع۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گناہوں کا صدور ہوا، خطاؤں کا صدور ہوا۔ دوران تربیت ان کے آپس میں اختلافات بھی پیش آئے، صحابہ کرام میں مشاجرات، جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم، یہ شجرات جو ہیں آپس کے جو اختلافات ہیں صحابہ کے، اس طرف اشارہ ہے۔ تو مشاجرات صحابہ وہ ان کی اجتہادی غلطیاں ہیں، لیکن ہم کو ان پر حرف نمائی کا، انگشت نمائی کا کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں عرض کر دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کی اجتہادی غلطیاں تھیں اور ہمارے ہاتھ ان سے محفوظ ہیں، ہم ان میں شامل نہیں تھے، تو ہم اپنی زبان کو اس میں کیوں شامل کریں، کیوں تنقید کریں، ان کی کیوں غلطی نکالیں۔ لیکن یہ گندی نالی کے کیڑے اس چین سے بیٹھتے نہیں ہیں، یہ ہر جگہ اپنی گندگی، اپنی غلاظت اور نجاست کو پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال، تو حضرت ابو الیسر کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے مژدہ بشارت ہے۔ صحابہ کرام کی خطائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خطائیں ہم ساری امت کے لیے رحمت کی گھنگور گھٹائیں ہیں، جو گنہری گھٹائیں۔ اگر یہ آیت نازل نہیں ہوتی تو امت کو توبہ کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا یہ معلوم نہیں ہوتا، چوری ہو جائے تو کیا کریں یہ معلوم نہیں ہوتا، شراب پی لیں تو کیا کریں یہ طریقہ تعلیم معلوم نہیں ہوتی، آپس میں اختلافات ہو جائیں تو کیا کریں یہ معلوم نہ ہوتا۔ تو صحابہ کرام سے غلطیوں کا صدور، معاصی کا صدور، صحابہ مقدس ہیں، مطہر ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، پیارے رسول کے ساتھی ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ جیسا کہ یہ فرقہ کہتا کہ یہ امام جتنے ہوتے ہیں سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، معصوم تو انبیاء کی ذات ہوتی ہے، معصوم تو فرشتوں کی ذات ہوتی ہے، انسان کے اندر معصومیت کہاں سے آ گئی، عام انسانوں کے اندر کیسے آ گئی؟ صحابہ کرام سے غلطیوں کا صدور حکمت کے ساتھ کرایا گیا اور امت کو یہ بتایا گیا کہ تم غلطی کرو گے تم کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال، اسی طرح عبداللہ ابن سبا نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب خلافت قرار دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب خلافت قرار دیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غاصب خلافت قرار دیا۔ حالانکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے یہ عرض کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ آپ کے بارے میں تفضیل شیخین کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل سمجھتے ہیں، تو اور اس میں عبداللہ ابن سبا یہودیوں کا چیلا وہ بھی اس کا ہم نبا ہے، اس کا ہمدم ہے، اس تحریک کو پھیلانے والوں میں وہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن غفلہ رضی اللہ، سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ یہ سارے خلفاء ثلاثہ غاصب خلافت ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان حق کے مرد مجاہد تھے وہ خاموش کرتے رہتے، وہ کہتے کہ ہاں ایسا ہو گیا، چلو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کالے خبیث سے میرا کیا تعلق ہے، اسود خبیث سے میرا کیا تعلق ہے، وہ میرے طرف سے اس قسم کی بدعقیدگی پھیلا رہا ہے، اس کالے گندے خبیث سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو وہاں شہر سے شہر بدر کر دیا، اس کو باہر بھیج دیا. اور اس کے بعد یہ فرمایا الا لا یبلغنی، آئندہ میرے پاس ایسی کسی قسم کی خبر نہیں آنی چاہیے جس میں یہ بات ملتی ہو کہ میں حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق اور خلیفہ دوم برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں. لا تفضلونی، مجھے ان پر فضیلت اور فوقیت مت دو. اگر تم میں سے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھے گا اور مجھے دونوں خلفاء سے افضل سمجھے گا اور ان کو غاصب خلافت سمجھے گا تو میں اس کو افتراء کی تہمت کی حد لگاؤں گا. جلدته حد المفتری کے الفاظ آتے ہیں. مفتری یعنی جو تہمت باندھتا ہے، غلط تہمت کی اس پر حد لگاؤں گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اور ادھر یہ لوگ چاہے ان کے بڑے اس مطلب سے راضی ہوں یا نہ ہوں، اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں کہ یہ ان کا خاندانی حق تھا، سب سے پہلا حق تھا. نعوذ باللہ، خلفاء ثلاثہ نے ان کا حق نہ حق غصب کر لیا اور جو ہے پہلے جو ہے خلیفہ بن بیٹھے، دوسرے خلیفہ بن بیٹھے، تیسرے خلیفہ بن بیٹھے. تو میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے. ان کی شان میں تنقیص، یہ اپنی آخرت کی تباہی ہے، دنیا کی تباہی ہے. خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا سراسر نقصان ہے. جن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضوان کا پروانہ دے دیا، خوشخبری کا پروانہ دے دیا، ہم کو ان کے حق میں کوئی بات کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی رائٹ نہیں پہنچتا. اس لیے مقام صحابہ بہت بلند ہے. اور صحابہ معیار حق ہیں، سارے صحابہ مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں تھا. جیسا کہ راوی کہتے ہیں کہ صرف تین مسلمان تھے، باقی کے کافر تھے. یہ ہے وہ بدعقیدہ جو مسلمانوں کے اندر حاسدین نے، منافقین نے پھیلایا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والی جو بات ہوگی اگر موقع ملے گا تو عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو مقام صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.